محمد وآل محمد صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلوات
اللهم وسلم على محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الظالمين. أما بعد، فقد قال مولانا الحسين ابن علي ابن أبي طالب: إنا أهل بيت النبوة ومادن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں کربلا والوں کے ذکر کی توفیق مل رہی ہے. اس دنیا میں 6 ارب سے زائد انسان رہتے ہیں، ان ایام میں ہر کسی کو یہ ذکر نصیب نہیں ہے. یہ ہماری آپ سب کی سعادت کی ضمانت کے طور پر توفیق مل رہی ہے کہ حسین کے راستے پہ آ جاؤ، حسین اپنے راہیوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. میرے بھائیو دوستو، کل سے میری ڈیوٹی لگی ہے کہ چند چھوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. تو کل میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا موضوع سخن خطبات کربلا ہے، یعنی وہ خطبات جو مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اور آپ کی ہمشیرہ گرامی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا نے اور ان کی ہمراہی میں دیگر شہزادیوں نے اور مولا امام سجاد صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں وہ موضوع سخن ہے. اس کو ہم شروع کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ سارے خطبے ہم پڑھ سکیں گے، لیکن بہرحال ایک آغاز کرنا چاہیے تاکہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ خطبات ہیں، لفظ خطبہ سنا ہے کہ خطبے دیے ہیں، خطبے سننے کی توفیق نہیں ملی، خطبے پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، تو لہذا اگر آپ بھی مائل ہوں تو ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ العزیز جب تک توفیق ہے جاری و ساری رکھیں گے. موضوع ہے خطبات کربلا. حالانکہ بعض خطبے مدینہ میں ہیں، بعض خطبے مکہ میں ہیں، بعض خطبے کربلا میں ہیں، بعض خطبے کوفہ میں ہیں اور بعض خطبے شام میں ہیں، تو ان کو ہم خطبات کربلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا دو حصوں پر مشتمل ہے. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. کربلا دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ 28 رجب سے شروع ہوتا ہے اور یہ قافلہ مکہ پہنچتا ہے 3 شعبان کو، اور 3 شعبان سے لے کر 8 شعبان تک، یعنی 8 ذی الحجہ تک، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 ماہ اور 5 دن امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرتے ہیں، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور 2 محرم کو کربلا میں پہنچتے ہیں، اور 10 محرم کو مولا کی شہادت ہوتی ہے، اور 11 محرم کو سرا کا قافلہ وہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور کربلا سے لے کر 10 منزلیں عبور کرنے کے بعد شام میں پہنچتا ہے. پہلا جو سفر ہے وہ 28 رجب سے شروع ہوا، شعبان بھی لگ گیا، رمضان بھی لگ گیا، شوال بھی لگ گیا، ذیقعد بھی لگ گیا، ذی الحج بھی لگ گیا، 5 ماہ لگے ہیں. 28 رجب کو گنے تو 3 دن بنتے ہیں، 28, 29 اور 30، اور محرم کے 10 دن، 5 ماہ اور 13 دن، تقریباً 5.5 مہینے. یہ حصہ ہے کربلا کا پہلا حصہ. کیوں؟ اس حصے میں جتنی قربانی ہے وہ مردوں کی ہے. پہلا حصہ مردوں سے متعلق ہے، دوسرا حصہ خواتین سے متعلق ہے. پہلا حصہ امامت سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ مخدرات عصمت و طہارت سے متعلق ہے. لہذا اگر ہم کہیں کہ 10 محرم تک کربلا ہے تو کربلا کے بعد جو ہوا کیا وہ کربلا کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ تکمیل نہیں ہے کربلا کی؟ بلکہ کربلا کا ایک حصہ امام حسین نے خلق فرمایا اور دوسرا حصہ حسین کی بہن نے خلق فرمایا. کربلا کا ایک خالق نہیں، کربلا کے 2 خالق ہیں. کربلا زمین نہیں ہے، کربلا پیغام ہے، کربلا تاریخ ہے، کربلا سیرت ہے. اگرچہ زمین بھی کسی لحاظ سے کم نہیں ہے، چونکہ کربلا کی زمین کو پروردگار عالم نے کعبہ کی زمین سے 24,000 سال پہلے خلق فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ نے کوئی بھی نبی خلق نہیں فرمایا، مگر اس کو حکم تھا کہ وہ کربلا میں جائے. اور ابھی خالق کربلا نہیں پہنچا، لیکن جہاں پہ خالق کربلا نے قدم رکھنے ہیں اور اپنے قدموں کی برکت سے اس خاک کو خاک شفا میں بدلنا ہے. اور اپنے خون کی بدولت سے اس کو خاک شفا میں بدلنا ہے، اس سرزمین کی جا کر زیارت کرے. حدیث میں ہے، ما من نبی الا وقد زار کربلا، کوئی بھی نبی نہیں آیا مگر اس کو حکم تھا کہ آپ نے کربلا کی زیارت کرنے جانا ہے. ہم آپ بھی کربلا جاتے ہیں نا, جو نہیں گئے انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم فقط اپنے امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, بلکہ ہم گزشتہ تمام انبیاء کو کہتے ہیں جس طرح آپ نے اس سرزمین کی زیارت کی ہے, ہم آپ کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس زمین کی بھی زیارت کرتے ہیں, اور اس زمین میں جو زہرا کا لال سو رہا ہے ہم اس کی قبر کا طواف بھی کرتے ہیں.
نعرہ حیدری,
ما من نبی الا وقد زار کربلا, ہر نبی نے کربلا کی زیارت کی ہے. ووقف علیہا, نہیں آیا جالس علیہا. وقف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنا, جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا. ما من نبی الا وقد زار کربلا ووقف علیہا, ظاہر جب زیارت کے لیے جاتا ہے کھڑے ہو کر زیارت کرتا ہے, بیٹھ کر زیارت نہیں کرتا. انبیاء آئے امام حسین سے ہزاروں سال پہلے, لیکن ان کو زہرا کے لال کی اتنی شناخت تھی, اتنی عظمت کا اندازہ تھا, اتنی بزرگی کا اندازہ تھا کہ جہاں پہ زہرا کے لال نے آنا ہے, جہاں پہ مصطفیٰ کے نواسے نے آنا ہے, جہاں پہ علی مولا کے لخت جگر نے آنا ہے, وہ اس زمین قابل ہے کہ وہاں پر کھڑا ہوا جائے, بیٹھا نہ جائے. اور آج اسی طرح زیارت کریں جیسے بعد میں لوگ زیارت کے لیے آئیں گے, آ کر لوگ کھڑے ہو کر زیارت کریں گے اور ہم بھی کھڑے ہو کر زیارت کریں گے. وقف علیہا, اللہ اکبر. وقال انک لبکعت کثیر الخیر, کہا کہ کربلا کی زمین کو زیارت کر کے کہتے ہیں اے سرزمین کربلا, تو وہ ٹکڑا ہے جس سے خیر کثیر نے پھوٹنا ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, لیکن انبیاء یہ جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سامت تک ابھی نہیں پہنچے, لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے عرش علا پر اپنے مولا حسین سے سارے درس پڑھ کر آ رہے ہیں. ایسے نہیں کہہ رہا جناب حبیب ابن مظاہر شہید بزرگوار کربلا, مولا حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں. اور اس شہید کی عظمت یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم کے بھی صحابی, مولا علی کے بھی صحابی, مولا حسن کے بھی صحابی, مولا حسین کے بھی صحابی, لیکن یہ ایسا صحابی ہے کہ جس نے جب سے کلمہ پڑھا ہے تو پشت نہیں کی ہے. اہل بیت کو پہچانا ہے, ساتھ دیا ہے, کوئی بھی مار کہو پیچھے نہیں ہٹا. میرے دوستو بزرگو, جناب حبیب نے ایک دن عرض کیا مولا حسین کی بارگاہ میں, سرکار جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے, جو ہے جاگ رہے ہیں نا میرے عزیزان, میرے بزرگان, عرض کرتے ہیں مولا جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا ہم پہلے کہاں تھے. عرض کرتے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور کیا کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا حبیب جو ہوا تیرے سوال کا جواب دینا ضروری ہے, لیکن سوال تو نے بہت بڑا کر دیا ہے حبیب, بس بتائے دیتا ہوں کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ کے عرش پر رہتے تھے اور وہاں رہ کے انبیاء کو تعلیم دیتے تھے. ہم انبیاء کو تعلیم دے رہے تھے, لہذا کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آیا, مگر ولایت اہل بیت کے صدقے میں آیا ہے. میرے بھائیو دوستو, تو جو نبی آئے انہوں نے کیا کہا زمین کربلا میں؟ جو بھی نبی آیا, ما من نبی الا وقد زار کربلا ووقف علیہا, آیا کربلا کی مٹی کی زیارت کی, ووقف علیہا اور کھڑے ہو کر کی وقال انک لبقعت کثیر الخیر, کہا کہ یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جس سے اللہ نے خیر کثیر کو جاری کرنا ہے. خیر کثیر کا ذکر سورہ کوثر میں ہے. سب نے کہا جی خیر کثیر مراد ہے, ہم یہ بھی مان لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. فرمایا اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا, لہذا خیر کثیر کے بعد کیا کرو؟ فصل لربک, اللہ کی نماز پڑھو. ان آتینک الکوثر, ہم نے خیر کثیر دیا ہے, فصل لربک وانحر, اور آپ نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو. اور کہا ان شانک هو الابتر, اللہ سوال یہ ہے خیر کثیر سے دشمن کا کیا تعلق ہے؟ پروردگار عالم جو ہم تک اپنی زبان میں کہتے ہیں خیر کثیر ہے, خیر کثیر کا دشمن سے کیا تعلق, یہ ایک سوال. دوسری بات یہ ہے اے سرکار دو عالم, جب آپ کو بھیج دیا تو سارا کچھ تو آپ کے صدقے میں تھا, اب اس سے بڑھ کر کون خیر کثیر ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے کہ جب خیر کثیر کوئی اور نہیں ہے, آپ نے نماز کا حکم دیا ہے, تو یہ نماز کس کے بدلے میں ہے اور قربانی کا درس کس کے بدلے میں ہے؟ لگتا ہے خیر کثیر بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. فرمایا ان آتین کل کوثر, کہا ہم نے کوثر قرآن فاطمۃ الزہرا عطا کی ہے. ہم نے کوثر قرآن فاطمہ زہرا عطا کی ہے, لہذا اتنی عظیم نعمت کے بدلے میں مصطفیٰ نماز پڑھ, شکرانہ ادا کر اور قربانی کے لیے تیار ہو جا, اور جو کچھ بھی ہو ہو جائے, لیکن انشاءاللہ میں خدا وعدہ کر رہا ہوں تیرے دشمن مردود ہوں گے اور تیرے بیٹے کربلا سمیت ہر جگہ محبوب ہوں گے.
نعرہ حیدری,
انک لبقعت کثیر الخیر, کہ تو وہ بقعہ ہے جس سے اللہ نے انسانوں کو خیر کثیر عطا کرنا ہے. اور جملہ ایک اور بھی کہا انبیاء نے, یہ ایک ہی زیارت نقل ہوئے انبیاء کی, ستدفن فیک القمر الازہر, کہ تو اس سرزمین کے اندر اے کربلا تیری اس سرزمین کے اندر ستدفن, ایک عظیم انسان دفن ہوگا, اور اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ قمر ہوگا, وہ چاند ہوگا, قمر ازہر ہوگا. میرے بھائیو دوستو, ازہر کی تفسیر بعد میں, جب زمین کو خلق کیا گیا تو زمین تاریک تھی, زمین نے اللہ سے التجا کی کہ خدایا مجھے روشن کر دے. خدا نے فرمایا کہ ستارے زہرہ سے توسل کرو.
ماشاءاللہ,
ستارے زہرہ کی بارگاہ میں جاؤ. ستارے کو کہاں سے روشنی ملی؟ زمین نے درخواست کی, اللہ نے زہرا کا گھر دکھایا, کہا زہرا کی بارگاہ میں جھکو, میں زہرا کے صدقے میں خیر کثیر بھی دوں گا, زمین کو روشن بھی کروں گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ سلوات,
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
پس میرے بھائیو دوستو اور بزرگو, کربلا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر کربلا سے مراد فقط زمین نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں سے معصوم گزرتا ہے, زمین کے جس جس حصے پر اپنے قدم مبارک رکھتا ہے, معصوم کی نورانیت کے آثار باقی رہتے ہیں. جو جو اسرار معصوم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اسرار باقی رہتے ہیں. کون پسند کرتا تھا شام کے راہوں پہ جانا؟ کون پسند کرتا تھا یا آج کرتا ہے حلب کے راستے میں جانا, پہاڑوں میں جانا؟ لیکن چونکہ معصوم زادیاں وہاں پر گزری ہیں, زائرین جا کر ایک ایک جگہ زیارت کرتے ہیں, اتنا کا کمال نہیں ان گزرنے والوں کا کمال ہے. ظاہر گداگر ہے اور عطا کرنے والے بادشاہ ہیں, اور وہ زمین کے بادشاہ نہیں وہ کائنات کے بادشاہ ہیں. بس عزیزوں, کربلا کے دو حصے ہیں. کربلا ایک زمین کا نام بھی ہے, لیکن جو خالق کربلا ہے جہاں سے گزریں گے کربلا بنا دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ شام میں آپ جاتے ہیں مسجد اموی کے اندر, جب داخل ہوتے ہیں مسجد کا تصور کم ہوتا ہے, وہ سرائے کربلا کا تصور حاکم ہوتا ہے. وہاں جا کے انسان جب امام سجاد کی جائے نماز دیکھتا ہے تو اسے مسجد شام بھول جاتی ہے, جہاں پہ مولا حسین کا سر رکھا گیا وہ دیکھ کے اسے مسجد اموی بھول جاتی ہے, بلکہ ظاہر حسین کے غم میں ڈوب جاتا ہے. اور جب دربار سے نکلتا ہے باہر گلی کے اندر آتا ہے تو حسین کی لاڈلی کی قبر کو دیکھتا ہے, اسے شام بھول جاتی ہے, اسے مدینہ یاد آتا ہے, اسے کربلا یاد آتا ہے. پس کربلا زمین کا نام بھی ہے اور فکر کا نام بھی ہے, اور اس فکر کا تعلق کسی عام انسان سے نہیں ہے بلکہ معصوم انسانوں سے ہے. اور اس کو عمدتاً دو ہستیوں نے خلق کیا ہے, ایک کا نام ہے حسین, دوسرے کا نام ہے زینب الکبریٰ. میں نے جو عرض کیا کہ موضوع سخن ہے خطبات کربلا, یعنی خطبات کربلا سے مراد ہے کہ خطبہ جہاں پر بھی دیا ہو دیا کربلا کے لیے ہے, کربلا کو خلق کرنے کے لیے دیا ہے. لہذا انشاءاللہ العزیز آپ نے اگر تعاون کیا اور آپ نے اس حقیر کی گزارشات کو سننا پسند فرمایا تو عرض کرتا چلا جاؤں گا. قبل اس کے کہ پہلا خطبہ پڑھوں التماس کروں گا سب مل کر ایک صلوات پڑھ لیجیے. میرے بھائیو دوستو, پہلا خطبہ امام نے مدینے میں دیا, ولید ابن عتبہ کے دربار میں دیا, جب انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ امیر شام رخصت ہو گیا ہے, اس کا بیٹا تخت پر بیٹھ گیا ہے, تو اب آپ کو اس کی بیعت کرنی ہے, تو امام نے جو خطبہ دیا اس میں یہ بتایا کہ تم مجھ سے دنیا کی اس زمین پر حکومت کی بیعت مانگ رہے ہو, میں رہتا زمین پر ہوں, مجھے پہچانتے آسمان والے ہیں, میں فقط زمین کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں زمین کا بھی وارث ہوں, آسمانوں کا بھی وارث ہوں, اللہ کی توحید کا وارث میں ہوں. اور اپنا تعارف کروایا اور اپنے دشمن کا بھی تعارف کروایا, فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ, کہ ہم اہل بیت ہیں, ہم فقط اہل بیت نہیں بلکہ ہم خاندان نبوت ہیں, ہماری پہچان قریشی نہیں, ہماری پہچان ہاشمی نہیں, ہماری پہچان مکی نہیں, ہماری پہچان مدنی نہیں. ماشاءاللہ. وما دین الرسالہ, اور ہم رسالت کی کان ہیں, انبیاء نے پہلے میرے بابا میرے نانا محمد کی بیعت کی ہے عالم دار میں, اور میرے بابا علی کی بیعت کی ہے, تب ان کو نبوت ملی ہے. ومحبت الرحمٰن, اور اللہ کی رحمت کا مرکز ہم ہیں, اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, اور ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا فرمائے ہیں اور 1 حصہ اپنے پاس رکھا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ومختلف الملائکہ کا یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے. اس حصے کو میں تھوڑا سا بیان کروں گا آپ کے لیے, ملائکہ کی رفت و آمد کیسے ہے اس گھر میں, ملائکہ اس گھر سے مانوس ہیں. الحمدللہ آج بھی مسجد النبی کے اندر وہ باب جبرائیل موجود ہے, اور جو بھی زائر مدینے جاتا ہے اس کے لیے حکم بھی یہ ہے کہ وہ جب مسجد النبی میں داخل ہونا چاہے تو جس طرف مزار اطہر ہے اس طرف سے داخل نہ ہو بلکہ باب جبرائیل سے داخل ہو. اللہ اگر ہم آپ کو ایک دفعہ پھر توفیق دے تو جو ہی باب جبرائیل سے داخل ہو چند قدم آگے چلیں تو بائیں طرف بی بی زہرا کا گھر ہے. اور جبرائیل اس دروازے سے آتا تھا, تاریخ کھنگال لیجئے, اور جبرائیل اس دروازے سے آتا تھا. اور امام صادق فرماتے ہیں کہ جبرائیل جب آتا تھا تو میری ماں زہرا کے در پہ کھڑا رہتا تھا, کھڑا رہتا تھا, اجازت طلب کرتا تھا, اور جب تک اجازت نہیں ملتی تھی داخل نہیں ہوتا تھا. لا یدخل ملائکہ کا سردار ہے, ملائکہ کا سردار ہے جناب جبرائیل, تمام ملائکہ کا سردار ہیں. چار ملائکہ بڑے عظیم الشان ہیں, جناب عزرائیل, جناب اسرافیل, جناب میکائیل اور جناب جبرائیل. اللہ نے میکائیل اور جبرائیل کو بھائی بنایا ہے, اور جبرائیل جناب میکائیل پر بھی سربراہی رکھتا ہے کیونکہ سردار ملائکہ ہے. سردار ملائکہ اللہ کی کائنات میں ملائکہ اتنے ہیں کہ ہم آپ گن بھی نہیں سکتے. انسانوں کو گن لیں گے کہ 6 ارب ہیں یا 7 ارب ہیں, لیکن ملائکہ کو نہیں گن سکتے. اگر ہم اندازہ لگائیں کہ جناب آدم تک کتنے انسان آئے ہیں تو کتنا سارا اندازہ لگا لیں گے. اس وقت آبادی بہت زیادہ ہے, جتنا 50 سال پیچھے جائیں گے آبادی کم نظر آئے گی, اور 50 سال پیچھے جائیں گے آبادی کم نظر آئے گی. اسی سے اندازہ لگا لیجئے, آج اگر آپ حج پہ جاتے ہیں تو 20-25 لاکھ ہوتے ہیں, اور رسول خدا کے پہلے حج میں 1,20,000 تھے. 20 گنا اضافہ ہے میرے بھائی دوستو. اللہ کا نظام یا ملائکہ سے چلتا ہے, یا انبیاء سے چلتا ہے, یا ائمہ خدا سے چلتا ہے. جبرائیل سردار ملائکہ ہے, لیکن جب آتا ہے اس گھر میں لا یدخل. صلوات پڑھ لیجئے. امام فرماتے ہیں لا یدخل حتی یستاذنا, کہ جبرائیل دروازے پہ کھڑے رہتے تھے اس وقت تک داخل نہیں ہوتے تھے جب تک اذن نہیں ملتا تھا, جب تک اجازت نہیں ملتی تھی. اس گھر کے سامنے اگر اسرائیل بھی آئے تو اجازت لیتا ہے, اسرافیل بھی آئے تو اجازت لیتا ہے, میکائیل بھی آئے تو اجازت لیتا ہے. جبرائیل یا فرشتوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ روحانی مخلوق ہے, جسمانی مخلوق نہیں ہے. لیکن زہرا کے دروازے کی لکڑیاں اور مٹی اتنی حرمت رکھتی ہیں, اتنی تقریب رکھتی ہیں, اتنی عزت رکھتی ہیں کہ جبرائیل سردار ملائکہ ہو سکتا ہے لیکن سیدہ کے دروازے سے بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتا. لا یدخل حتی یستاذنا, داخل نہیں ہوتا مگر جب تک کہ اجازت نہ ملے. اور آپ نے سنا ہے کہ جبرائیل عید کے دنوں میں آتے تھے تو پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ میں جبرائیل ہوں. جب عید کے کپڑے لاتے ہیں پوچھا جاتا ہے کون ہے تو بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں حسنین کا درزی آیا ہے, حسنین کا درزی آیا ہے. جب امام حسین کو جھولے دینے کے لیے آتا تھا دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا اجازت لیتا تھا پوچھا جاتا تھا کون ہے, عرض کرتے تھے حسنین کا خدمت گزار آیا ہے. اور اگر جناب سیدہ امام حسین کی ولادت کے بعد تھک کر چکی پیستے پیستے سو جاتی تھی اور حسین اپنی ماں کے سینے پر سو جاتا تھا, اللہ کہتا تھا جبرائیل جلدی کرو اس چکی کو رکنا نہیں چاہیے, تو در زہرا کا خدمت گزار ہے. کربلا کے راستے میں ایک شخص نے مولا حسین سے گفتگو کی, بلکہ مناظرہ کیا. امام نے فرمایا کاش تو میرے پاس مدینے میں آتا, میں مدینے میں اپنی اما زہرا کے گھر کے اندر تجھے لے جاتا اور وہاں پر جبرائیل کے قدموں کے نشان بتاتا کہ یہ کون سا گھر ہے. یہ معمولی خیر نہیں ہے. لا يدخل حتى يستاذنا, اجازت ملتی تھی پھر داخل ہوتے تھے جناب جبرائیل. اور آگے ہم کیا فرماتے ہیں کہ جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں, آئمہ کی بارگاہ میں, کان یقعد قعدت العبد, جناب جبرائیل دو زانو ہو کر ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام آقا کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے. یہ مقام ہے ان ہستیوں کا. فرمایا یہاں پہ جبرائیل سردار ملائکہ بھی اجازت لے کر آتا ہے. اور جبرائیل سلام اللہ علیہ وہ فرشتے ہیں جو ہر نبی پر نازل نہیں ہوئے, ہر نبی پر نازل نہیں ہوئے, بلکہ موجود ہے کہ فلاں فلاں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یہ بھی موجود ہے کہ جناب ابراہیم کی خدمت میں کتنی دفعہ, جناب موسیٰ کی بارگاہ میں کتنی دفعہ, جناب نوح کی بارگاہ میں کتنی دفعہ, جناب ابراہیم کے علاوہ جناب اسماعیل و اسحاق کی بارگاہ میں کتنی دفعہ, لیکن اس گھر میں ہر روز جبرائیل کا آنا جانا.
نعرہ حیدری.
میرے بھائیو دوستو, کہا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں فقط ملائکہ نہیں آتے, یہاں سردار ملائکہ بھی آتا ہے. کبھی چکی پیسنے کے لیے آتا ہے, کبھی درزی بن کر آتا ہے, کبھی خدمت گزار بن کر آتا ہے. امام صادق نے فیصلہ کر دیا کہ بھائیو یاد رکھنا, جبرائیل سردار ملائکہ ہے, اللہ نے اسے امین بنایا ہے, ہر در پہ جاتا ہوگا, لیکن ہمارے گھر جب بھی آتا ہے تو خدمت گزار بن کر آتا ہے, غلام بن کر آتا ہے. اور جبرائیل کی عظمت کے لیے, جبرائیل کی بڑائی کے لیے, جبرائیل کی تکریم کے لیے یہ چھوٹا شرف نہیں ہے, بلکہ نہ دنیا میں اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے نہ آخرت میں لگائی جا سکتی ہے, کہ جو دو جہانوں کے سردار تھے جبرائیل کو اس در پہ غلامی کا شرف نصیب ہوا ہے.
محمد والی محمد صلوات.
وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةُ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا يَخْتِمُ. اور فرمایا کہ ہمارے دم سے دنیا کا آغاز ہوا اور ہمارے سے ہی دنیا اختتام پذیر ہوگی. وَيَزِيدُ رَجُلًا شارب الخمر مولن بالفسق قاتل النفس المحترمہ. کہا میں کائنات کا وارث ہوں, تم مجھ سے اس کی بیعت مانگ رہے ہو, میں تیرے امیر کا تجھے تعارف کروا دیتا ہوں. ویزید رجلن شارب الخمر, یزید وہ شخص ہے جو شرابی ہے, اور مصطفیٰ کی شریعت میں شراب حرام ہے, بلکہ انبیاء کی شریعت میں شراب حرام ہے, عیسیٰ کی شریعت میں شراب حرام ہے. یاد رکھنا, عیسیٰ کی شریعت میں شراب کی اجازت نہیں ہے, یہ جناب عیسیٰ کی شریعت کو بدلا گیا ہے اور پولس نے بدلا ہے, اور اس کی وجہ سے پولس کو کہا کہ حرام نہیں ہے, ورنہ وائن بھی حرام ہے, وائن کے علاوہ جو بھی حرام ہے. امام فرماتے ہیں یزید شارب الخمر ہے, مولن بالفسق ہے, اعلانیہ گناہ کرتا ہے. اب معصوم نے تو اشارہ ہی کرنا تھا نا, آپ خود بہتر جانتے ہیں. پھر ایک اعلانیہ گناہ, تین چیزوں پہ انگشت رکھی مولانا, شارب الخمر, اور جو شراب پیتا ہے وہ پھر اعلانیہ گناہ بھی کرتا ہے. یہ سب کو پتا ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ لیجیے. وقاتل النفس المحترمہ, اور پاکیزہ نفوس کے قتل کرنے والا ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں صرف شارب الخمر کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ تاریخ کی کتابوں میں یزید کے اشعار لکھے ہوئے ہیں, اور ابن خلقان اربلی جو ساتویں صدی کا عالم ہے اس نے یزید کے شعروں کا مجموعہ جمع کیا ہے. اسی کی کتاب سے میں شراب کے بارے میں یزید کے اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان حرمت یومن علا دین احمدا فخذها علا دین عیسی ابن مریما. یزید کہتا ہے اگر احمد مصطفیٰ کی شریعت, یہ امیر المومنین ہے, یہ حکومت اسلامی کا سربراہ ہے, آج کے حکمرانوں کو نہیں دیکھنا چھوڑیں، ان سے تو کوئی توقع ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جو بھی شرابی ہوگا وہ یزیدی ہوگا. صلوات تو پڑھ لیجئے. ان حرمت حکمرانوں کے یہاں شراب پینا روٹین ہے، فوجیوں کے یہاں شراب پینا روٹین ہے، وزیروں کے یہاں شراب پینا روٹین ہے. صلوات پڑھیں ان پر. ان حرمت یومن علی دین احمد، یہ کہتا ہے اگر فرض کیا کہ دین مصطفیٰ میں شراب حرام ہے، فخذھا علی دین عیسی ابن مریم، تو کہا تم شریعت عیسیٰ پہ عمل کر کے شراب پی سکتے ہو. میں نے عرض کیا پولس نے آ کر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ پولس وہ شخص ہے جس نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تبدیل کیا ہے. کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلے، انبیاء کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. اور جو آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دینا واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سب انبیاء کا دین اسلام ہے. ان کے ناموں کی وجہ سے نام پڑ گیا. یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، شنٹو مذہب ہے، صاحبی مذہب ہے، نہیں، تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہے اور ان کا دین ایک ہے. چونکہ قرآن کہہ رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. بس اللہ کا بندہ ہے آدم، اس کا بھی دین اسلام، شیس کا دین بھی اسلام، نوح کا دین بھی اسلام، ابراہیم کا دین بھی اسلام، موسیٰ و عیسیٰ کا دین بھی اسلام، اور ختم مرتبت کا دین بھی اسلام ہے. امیر المومنین زمانے کا حاکم، ان حرمت یومن علی دین احمد فخذها علی دین عیسی ابن مریم دع المساجد للعباد یسکنها واجلس ارا علی دکت الشراب وسکینا. یہ شعر ہیں، اچھے ادبی شعر ہیں، کمبخت ظالم ملعون کے. یعنی واقعی یہ قدیم عربی کی علامت ہے. جو تھوڑا بہت لوگ عربی ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے شعر سمجھنا آسان ہے کہ یہ قدیم عربی ہے، جدید عربی میں اس طرح کے اشعار نہیں ہیں. کہہ رہا تل مساجد للعباد یسکنہا، کہا مساجد کو چھوڑو، مساجد کو چھوڑو. ظاہر ہے شراب بندہ جب پیے گا تو پھر مسجد میں تھوڑا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی جو مسجد میں نہیں آتا وہ شرابی ہے. نہیں، ایک اثر ہے، ایک اثر یہ ہے کہ شرابی مسجد میں نہیں آتا. توجہ فرماری. کوئی بندہ کسی مجبوری سے نہیں جا رہا. ہاں جی، کل ہم وہ آپ کے سرکار جو ہیں، کیا نام ہے بولو، لوگ کہتے ہیں خادم اعلی. ہاں جی، کل میں نے اس سے کہا، میں نے کہا 50 بلین ہے ہم اور ہمیں مسجد نہیں دی جاتی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جب اٹھا تو میں نے چھوٹا موٹا جواب اس سے لیا، دع المساجد للعباد یسکنہا، کہ مساجد کو چھوڑ دو بندوں کے لیے تاکہ وہاں بیٹھے اپنا وقت ضائع کریں. وجلس علی دکت الشراب وسکینا، آؤ تم شراب کی دکان پہ بیٹھو اور شراب پیو. یہ یزید کی شعر ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ مسلمان ہے جو رسول خدا کی توہین کرتا ہے. آج ناموس رسالت کے پرچے بڑے بنتے ہیں، اس کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے. ابن خلکان اربلی کی کتاب کو لائے میدان میں اور دیوان یزید کو لائے میدان میں. وہ ابن خلکان نے جو دیوان مرتب کیا اس کو لائے میدان میں، اور امیر شام کے بیٹے پر آج کیس دائر کرو سپریم کورٹ میں. چیف جسٹس صاحب تو بڑی جلدی از خود نوٹس لے لیتے ہیں. اگلا جملہ سنیں، کہتا ہے قال ربک ویل للمصلین، قال ربک ویل للمصلین ما قال ربک للشاربین. کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہ تو کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے، لیکن شرابیوں کے لیے نہیں کہا ویل ہے. اس سے بڑا کفر اور کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا کفر اور ہو سکتا ہے؟ رسول کی توہین، مسجد کی توہین، عیسیٰ ابن مریم کی توہین، اللہ کے مسجد میں بیٹھنے والے بندوں کی توہین اور قرآن کی آیت سے لے کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے لیکن شرابیوں کے لیے ویل نہیں کہا. تمہیں پتہ نہیں شرابی جو شراب نجس العین ہے, نجس العین کا عذاب اور ہے, جو نماز میں تھوڑا سستی کرے اس کے لیے تنبیہ اور ہے. خدا نے اگر عذاب کرنا ہوتا تو نہ کہتا ویل للمصلین بلکہ کہا کہ یہ سورت نماز میں پڑھیں گے انہیں اندازہ ہوگا نماز کو اہم سمجھیں گے. خدا تعلیم دینے والا خدا ہے, خدا اپنے بندوں کو عذاب نہیں کرتا, خدا اپنے دشمنوں کو عذاب کرتا ہے. خدا اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے اور خدا اپنے دشمنوں کو مہلت نہیں دیتا. جو رسول کی توہین کرے, جو مسجد کی توہین کرے, جو خدا کی توہین کرے, جو قرآن کی توہین کرے, اس کے لیے عذاب واضح ہے, جہنم ہے اور کچھ اور نہیں ہے. اور بندہ اگر خطا کرے اس کے لیے مہلت موجود ہے. صلوات پڑھ لیجیے. تھوڑا سا کربلا کی بنیاد پتہ چلی میرے عزیز دوستوں کو, کچھ بات واضح ہوئی نا. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہم فضائل و مصائب پڑھ لیتے ہیں, یہ فضائل بھی تھے, ابھی مصائب بھی انشاءاللہ سب ہم گدائی کریں گے انشاءاللہ. ابھی بھی چار آنسو دے گی ہمیں انشاءاللہ. فضائل بھی ہو گئے اور تھوڑا سا کربلا کا پتہ بھی چل جائے, کربلا کا بیک گراؤنڈ پتہ بھی چل جائے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. آئیے مصائب سے پہلے ایک ذکر صلوات کر لیجیے. اللہ اکبر. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اگر مولا حسین کے اوپر گھوڑے کو چولے دینے کے لیے جبریل آتے تھے تو حسین بھی رولے, حسین کے ساتھی بھی رولے, ان ساتھیوں میں سے مسلم بھی رولے اور مسلم کے دو شہزادے محمد و ابراہیم بھی رولے. عزیزو جناب مسلم کی جو قربانی ہے یہ بڑی نرالی ہے. جناب مسلم اپنے دو بیٹوں کو لے کر کوفہ تشریف لائے تھے اور جب حالات خراب ہوئے تو ان دو بیٹوں کو قاضی شریح کے پاس چھوڑا اور کہا کہ ان کا خیال رکھنا. یہ بچے قاضی شریح کے گھر میں تھے. جناب مسلم شہید ہو گئے. سارے کوفے کو پتا ہے کہ مسلم شہید ہو گئے لیکن جن غریبوں کا باپ مرا ہے انہیں خبر نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. جناب رقیہ کو پرسا دینا ہے عزیزو. سب کو پتا جناب مسلم کے بیٹوں کو نہیں پتا. جناب مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کے دو بیٹے کوفہ کے اندر ہیں اور جن لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں جو بھی آ کے ان کی خبر دے گا ان کو انعام دوں گا اور جنہوں نے چھپایا ہوا ہے ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا. جب یہ خبر سنی قاضی شریح نے گھبرا گیا. ڈرپوک آدمی تھا, سادہ تھا اور ڈرپوک تھا کیونکہ جب حکومت نے اس پر دباؤ ڈالا تو مولا حسین کے قتل کا فتویٰ بھی اسی نے دیا ہے. یہاں اور مفتی تھے, یہ ان میں سب سے بڑا مفتی تھا. عزیزو قاضی شریح آتا ہے بچوں کے پاس. بچے پہلے ہی ڈرے ہوئے بچے تھے, گھبرائے ہوئے بچے تھے. اب یہ آیا اور آ کے بچوں کو پیار کرنے لگا. بچے تھوڑا سا جاگے کہ آج اس کے پیار کا انداز مختلف ہے. پیار کرتے کرتے کہتا ہے بچو ایک درد بھری خبر ہے, تم یتیم ہو گئے ہو, تمہارا بابا مسلم مارا گیا ہے. عزیزو ان بچوں نے جب سنا تو قیامت برپا ہو گئی. ہائے بابا مسلم, وائے بابا مسلم, بابا مسلم ہمیں کن کے سہارے چھوڑا, بابا ہم تو تیرے ساتھ آئے تھے بابا, بابا ہمیں بتا کے تو جاتے بابا. اللہ اکبر. بچوں کا گریا و نالا بلند ہوا. قاضی شریح کہتا ہے بچوں ایک اس سے بڑی مصیبت ہے, وہ یہ ہے کہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جس کے گھر سے مسلم کے بچے نکلیں گے وہ محفوظ نہیں ہے. بس یہ سننا تھا, بچے خاموش ہو گئے. ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے. جناب مسلم کے بچوں کو حق نہیں ہے کہ اپنے بابا پر گریا کر سکیں. عزادارو, قاضی شرعی نے بچوں سے کہا کہ میں کسی قافلے کے ذریعے تمہیں مدینے بھجواؤں گا. ایک قافلہ جا رہا تھا, اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ بچوں کو اس قافلے کی طرف روانہ کیا. لیکن جب رات چھا گئی نا تو بیٹے سے کہا ان بچوں کو لے جاؤ, فلاں جگہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, وہ مدینے جا رہا ہے, اور ان بچوں کو وہاں اس قافلے کے ساتھ ملا دو تاکہ یہ مدینے پہنچ جائیں. کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. رات کی تاریکی میں اس کا بیٹا لے کے گیا, جب اس مقام پہ پہنچا کیا دیکھا, وہ قافلہ جا چکا ہے. دعا کرو کسی امید, کسی کی امید ختم نہ ہو. اب شرائے کا بیٹا کہتا ہے بچوں وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے, دور سے تاریکی میں ان کے آثار نظر آ رہے ہیں. بچوں ایسا کرو, ذرا تیز تیز بھاگنا شروع کرو تاکہ تم اس قافلے سے مل جاؤ. 10 سال سے کم عمر کے ہیں دونوں شہزادے, ادھر سے تیز گھوڑے چل رہے ہیں, اونٹ چل رہے ہیں. بچے بہت دوڑے لیکن قافلے سے نہ مل سکے, بلکہ قافلہ دور ہوتا چلا گیا اور آخر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بچوں کی قافلے والی امید بھی ختم ہو گئی. اجرکم حلال. بچوں کو جہاں کوئی پناہ گاہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے. صبح ابن زیاد کے کارندوں نے بچوں کو دیکھ لیا, پوچھا کون ہو, نہیں بتایا. جب مجبور ہوئے تو بتایا, انہوں نے لا کے ابن زیاد کے حوالے کر دیا. اور درد مندوں, ابن زیاد کو بڑی سخت عداوت تھی جناب مسلم سے. اس نے دیکھا نا کہ اچھا یہ مسلم کے بچے ہیں. مشکور کو بلایا, کہا لے جاؤ ان کو زندان میں ڈالو اور ان پہ سختی کرنا. مشکور لے آیا زندان میں, اور اس نے کیا کیا, 24 گھنٹے میں 1 مشکیزہ پانی اور 2 جو کی روٹیاں. یہ اس خاندان کے بچے ہیں جن کے گھر پہ دشمن بھی آتا تھا تو پوچھتے تھے, لگتا ہے تو بھوکا ہے, اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاتے ہیں, پیاسے ہیں تو پانی پلاتے ہیں, اگر تو کوئی حاجت رکھتا ہے تو حاجت پوری کرتے ہیں. عزادارو, بچے زندان میں چلے گئے. شام کو 2 روٹیاں اور 1 پشکیزہ پانی کا. دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا, یہ ویسے بھی مغرب کے وقت آتا ہے, کیوں نہ ہو ہم روزے رکھنا شروع کر دیں. قربان جاؤں جناب رقیہ کی اولاد پر, قربان جاؤں خاندان عطرت کے بچوں پر. واقعا ایسے ہی بچے کربلا کے شہید بن سکتے ہیں, ہر کوئی شہید نہیں بن سکتا. بچوں نے 1 سال تک روزے رکھے, بچوں کے بدن نحیف ہو گئے, کمزور ہو گئے. ایک دن دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اگر یہی حالت رہی ہم زندان میں مر جائیں گے, ہم اپنی اماں کو نہیں مل سکیں گے, ہم اپنے خاندان کو نہیں مل سکیں گے. بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ واقعہ کربلا ہو گیا, ہماری اماں بھی لٹ چکی, ہمارا ماموں بھی شہید ہو گیا, ہمارا سارا گھرانہ لٹ گیا. اجرکم اللہ. بچے کہتے ہیں بس کیوں نہیں کہ ہم اس سے ذرا اپنا تعارف کرواتے ہیں. مشکور آیا, کہتا چچا مشکور ایک سوال پوچھے جواب دو گے. کہتے پوچھو. فرماتا یہ بتا, مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کیا سن رہے ہو, کیا سن رہے ہو, کیا تو مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کہتا وہ میرا رسول ہے, میں اس کا امتی ہوں. بچوں کو حوصلہ ہوا. بچے کہتے ہیں چچا مشکور یہ بتا, کیا تو مصطفیٰ کے بھائی علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہتے ہیں میں اس کا شیعہ ہوں, وہ میرا امام ہے. اللہ اکبر. بچوں کو حوصلہ ہوا. بچے کہتے ہیں چچا مشکور یہ بتا, کیا تو حسن حسین کو جانتا ہے؟ کہتے قربان کہتے ہیں جناب مشکور یہ بتا تم مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ کہتے کیوں نہیں جانتا، وہ سفیر بن کر آیا تھا، کوفیوں نے بے وفا کی، ابن زیاد نے اسے شہید کر دیا، بچوں کو اطمینان ہو گیا کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی مہربان زندہ نبھان ہے۔ بچے کہتے ہیں اگر تو ان کو ماننے والا ہے تو یہ بتا ہم پر اتنی سختیاں کیوں کی ہے، ہمیں اتنا مجبور کیوں رکھا ہے؟ مشکور اٹھا، بچوں کے پاؤں پہ گر گیا، پاؤں چومنے لگ گیا، معافیاں مانگنے لگ گیا، کہہ رہا ہے بچوں مجھے معاف کر دو، ہاں مجھے نہیں پتا تھا تم مسلم کی اولاد۔ عزیزو مشکور نے زندان کا دروازہ کھول دیا، کہنے لگا ابن زیاد کی سزا پانے کے لیے تیار ہو، لیکن آپ کی دادی فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ بچوں جہاں چاہو چلے جاؤ آزاد ہو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا گھر تباہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ناراضگی رسول میں زندگی نہیں چاہیے۔ مشکور نے ایک مشکیزہ اور پانی کا انتظام کیا اس کی اپنی بسات کے مطابق، اور دو کی اور جو کی دو روٹیاں اور لا کر دی، اور بچوں کو کہا چلے جاؤ۔ بچوں جب تیار ہو گئے نا، کہنے لگے بچوں میری ایک گزارش ہے، بچوں تم رات کو سفر کرنا، دن کو کہیں چھپ جانا۔ بچے پوچھتے ہیں کیوں چھپ جائیں؟ کہتا ہے زمانہ تمہارا دشمن ہے، کسی کے سامنے نہ آنا، وہ دیکھ لیں گے پہچان لیں گے۔ دوسری بات جو جناب مشکور نے کی وہ اس سے بڑی دردناک ہے، عربوں کے ہاں دستور تھا جب ملتے تھے راستے میں اپنا حسب نصب بتاتے تھے، اس سے حسب نصب پوچھتے تھے، کہا بچوں جب کوئی پوچھے کون ہو اپنا حسب نصب نہ بتانا، یہ سارا زمانہ آل محمد کا دشمن ہے۔ آزاداروں یہ بچے چل پڑے، رات کا وقت ہے، نہیں بچے ناتوان بچے چل چل کے تھک گئے۔ ایک مکان نظر آیا، کہا ہو سکے تو اس مکان میں اگر اجازت مل جائے نا تو رات یہاں رہتے ہیں، صبح کہیں جا کے غائب ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، کھجور کے درختوں میں دن بھر چھپے رہیں گے۔ بچے آئے دروازے پر، دکل باب کیا، ایک بڑھیا نکلی، پوچھنے کون ہو کیا کام ہے؟ کہتے ہم مسافر ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر ہو سکے آج رات ہمیں اپنا مہمان بنا لو۔ خاتون کہتی ہے مہمانی کی بات تو بعد میں، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو، کیونکہ تمہارے پاس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو میں نے آج تک نہیں سنگھی۔ آؤ مل کے کہیں بڑھیا کو، بڑھیا یہ رقیہ کی خوشبو ہے، یہ مسلم کی خوشبو ہے، یہ آل رسول کی خوشبو ہے۔ عزاداروں بڑھیا نے دروازہ کھولا، بچے اندر آ گئے۔ بڑھیا کہتی ہے بچوں کھانا کھاؤ گے؟ فرماتے ہیں نہیں بڑھیا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اگر ہو سکے ہمیں دو مسلے لا دو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ بچوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تھکے ہوئے بچے تھے، کبھی بستر تو ملا نہیں تھا، کبھی آپ بستر کے بغیر اگر سوئے ہوں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ بستر کے بغیر انسان کیسے سوتا ہے، مٹی پہ کیسے سوتا ہے۔ جو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو مٹی پہ سونے والے تھے، بچے کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ ہماری آخری رات ہے، بھیا آج ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے سوتے ہیں، بھیا ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے سوتے ہیں، بھیا میں آپ کو خوشبو کروں گا، آپ مجھے خوشبو کرنا۔ اللہ اکبر، تھکے ہوئے بچے تھے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بڑا شہزادہ اٹھا، چھوٹے شہزادے کو بیدار کر کے کہتا ہے بھیا اٹھو، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب سنانا ہے۔ بڑا شہزادہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، نانا محمد ہے، اما زہرا ہے، بابا علی ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ مسلم کی جوڑی نے خواب دیکھا، درد مند خواب سنا رہے، نانا محمد ہے، اما زہرا ہے، بابا علی ہے، مامو حسن حسین بھی ہے، بابا مسلم بھی ہے۔ نانا محمد کہتے ہیں مسلم ہم میرے شہزادوں کو کہاں تنہا چھوڑ آئے ہو، وہ جگہ جگہ رل رہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں نانا جان کل رات وہ ہمارے مہمان ہو گئے، حضرت کمال اللہ بس یہ خواب سنانا تھا۔ بچوں نے رونا شروع کیا، کوہرام مچایا، موت کے لیے آمادہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچوں کے رونے کی آواز ہار سے نخی کے کانوں پہ پڑی، کمینہ کہتا جن کو سارا دن ڈھونڈتا رہا وہ مل گئے۔ حضرت مل اللہ آیا، آ کے بچوں کے پاس آیا، اس نے آتے ہی میں بتاؤں عزیزو، جناب سیدہ اجازت چاہتا ہوں، اس نے سلام نہیں کیا، حال نہیں پوچھا، آ کے اپنا ہاتھ بلند کیا، جناب رقیہ کے شہزادوں پہ تماچے مارنا شروع کیے، آؤ مل کے کہیں جناب رقیہ کہاں ہو، کمینہ ہے، رات کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہو جن کا بابا مر گیا ہو، ہو جو پردیسی ہو، ہو جو بے وارث ہو، جب لوگ ان کو ملتے ہیں انہیں حوصلہ بھی دیتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، امت رسول اجر رسالت دے رہی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔